तो ईमान कैसे बढ़ता है जरा नोट कीजिए, 13 पॉइंट्स, हाउ वी कैन इंक्रीज आवर ईमान, ईमान को कैसे बढ़ाया जा सकता है। नंबर एक, इताअत से, बात मानकर, फरमा बरदारी से, अल्लाह की किताब और सुन्नत का इल्म हासिल करना, फिर अमल करना, फिर अस्माउल हुस्ना का फहम लेने से ईमान बढ़ता है। जहरी बात है, आप जितना अल्लाह को जानेंगे उतना ही उससे प्यार करेंगे ना। फिर कुरान पाक की तिलावत और इसमें गौर व फिक्र से। फिर अगला नुक्ता है हदीस और सीरत का इल्म हासिल करने से। नेक्स्ट, नबी सल्लम की सुन्नत की पैरवी करने से। फिर नेक्स्ट, अल्लाह की कायनात में गौर व फिक्र से, इन नफी खल के समावाती वल अर्थ। फिर अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करने और दुआएं मांगने से। सवाल पैदा होता है, दुआएं मांगने से ईमान कैसे बढ़ सकता है? मैं आपसे पूछती हूँ एक बात, हम सिस्टर्स सभी जानते हैं इस बात को, हम अपने शौहर से तो बिला रोक टोक पैसों का तकाजा कर सकते हैं ना, क्या हम ये तकाजा किसी और से भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। देखिए, आप अपने बच्चे से मांग सकते हैं अगर वो कमा रहा है, आप अपने शौहर से तो मांगते ही हैं, आप किसी दूसरे से नहीं मांग सकते। ये ताल्लुक है ना, इस ताल्लुक को ईमान कहते हैं। आप अल्लाह से जितनी दुआएं मांगते जाएंगे ना, उतना आपका ताल्लुक बिल्ला मजबूत होता जाएगा। फिर इसी तरह से याद रखिए कि इस्लामी अकीदे की हकीकत और अखलाकियात पे गौर व फिक्र करने से भी ईमान बढ़ता है, कसरत से नवाफिल अदा करने से, और सबसे बढ़ के इबादात पर मजबूती से जमे रहे। 5 वक्त की नमाज आपको वो ईमान देगी जो आपको कोई नफली इबादत नहीं दे सकती, और दावत इल्लाह में सबसे आगे बढ़ने की कोशिश, ये ईमान बढ़ाती। फिर पता चलता है हम किसके लिए ये कोशिशें कर रहे हैं। और हक और सबर की तलकीन करने से, अल्लाह के रास्ते में जो तकलीफें आए वावेला नहीं करना, शोर व गुल नहीं करना। फिर अगली भी नोट करें, अपने अंदर सच्चे मोमिनों की सिफात पैदा करने से। इल्मी मजालिस में शिरकत से, सालेहीन की सोहबत इख्तियार करने से, और काफिराना कामों और कबीरा गुनाहों से दूर रहने से ईमान मजबूत होता है। और आखिर में एक बात कहूँ कि ईमान को कमजोर करने वाले हर काम से इज्तनाब करते जाइए, दिन ब दिन ईमान बढ़ता जाएगा। एक हदीस बड़ी खूबसूरत लगती है मुझे, वक्त होता तो मैं एक्सप्लेन करती, लेकिन अभी सिर्फ आपको हिंट दे दूंगी। मुस्तदरिक हाकिम की हदीस नंबर 5 है, ईमान गुनाह और नाफरमानी से घटता है और किसी पुराने कपड़े की तरह बुसीदा हो जाता है। आप कोई कपड़ा बहुत रफली यूज करें तो एंड पे क्या होगा, धजियां उड़ती है ना। हर गुनाह हमारे ईमान के लिबास में सुराख कर देता है, फटा पुराना ईमान है कुछ लोगों का। अब एक और चीज आपने पास लिख लीजिए, फिर ईमान कम क्यों होता है? पहली तो बात है, जितने पॉइंट्स हमने लिखे हैं उसको अपोजिट कर लें, कमोबेश दीन से इराज करते जाइए, ईमान कम होता रहेगा। गफलत से ईमान कमजोर होता है, गुनाहों और नाफरमानियों को ज्यादा करते जाए ईमान कम होता जाएगा। दीनी उलूम से जहालत बरतते जाए ईमान कम होता जाएगा। नफ्स की बुरी ख्वाहिशात की पैरवी से ईमान कम होता है। दुनिया की मोहब्बत और उसकी जीनत की तरफ जितना माइल होते जाएंगे ईमान उतना कम होता जाएगा। बुरे लोगों को दोस्त बनाने से ईमान कम होता है। और लहव लाइब की मजलिसों में शिरकत, आप जरा 10 दिन किसी ऐसे माहौल से गुजर के आए जहां रात दिन सुबह शाम यही कुछ था, खाना पीना लघवियात और गुनाह, नमाजों में लुत्फ ही नहीं रहेगा, शैतानी कामों में रगबत पैदा करते जाए ईमान कम होगा। तो क्या पता चला कि ईमान के दर्जों के एतबार से लोग मुख्तलिफ दर्जे के हैं। सूरत फातिर 32 नंबर नोट कर लें, 3 दर्जे उम्मत मुस्लिमा के, फमिनहुम ज़ालिमुल्ली नफ्सिही वमिनहुम मुक्तसिद वमिनहुम साबिकुम बिल खैराति बिइज़्निल्लाह। तो क्या पता चला कि फिर आपका मेरा गोल क्या होना चाहिए, ईमान को बढ़ाएं, बाकी चीजें बढ़े ना बढ़े। तीसरी चीज क्या थी, एहसान। एहसान इज द बेस्ट लेवल ऑफ बीइंग मुस्लिम। आप इस्लाम और ईमान में कुछ चीजों का फर्क कर सकते हैं, कुछ को सिमिलेट कर सकते हैं, कभी ये एक दूसरे के मानों में आ जाती हैं, लेकिन अगर आप मुझसे इसी आयत फातिर की रोशनी में पूछ लेना तो साबिकुम बिल खैरात जो है ना, ये है एहसान का दर्जा, द बेस्ट लेवल। इसको इंग्लिश में समझिए, हम सब ने टेंसेस सीखे हैं ना, डिग्रीज होती हैं डिफरेंट, गुड, बेटर, द बेस्ट, बेस्ट नहीं दी बेस्ट, एहसान इज दी बेस्ट होना, ठीक है। सवाल पैदा होता है कि ईमान की कितनी शाखें हैं, ब्रांचेस, जैसे हमने ट्री की बात की है ना, تو اللہ کے نبی کی حدیث بخاری کی نمبر 9 ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں، 62 برانچز ہیں ایمان کی، اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ. اور آپ کو پتہ سب سے چھوٹی شاخ کے ایمان کی اماتت الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. یعنی آپ جا رہی تھی اور آپ کے آگے کوئی اور بھی جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک شاخ ایسی گری ہوئی جس میں کانٹے لگے ہوئے ہیں، اس کا تو پاؤں بچ گیا لیکن اس کے دل میں آیا کہ پیچھے سے کوئی آئے گا تو اس کو بھی نہ چبھ جائے، اس نے وہاں سے اٹھا کے نا اس کو اندر کیاری میں ڈال دیا. فرمایا اس شخص میں بھی ایمان ہے، اماتت الاذی عن الطریق. میں نے بہت پہلے کہیں پرانے فولڈرز میں یہ 62 برانچز آف ایمان پہ درس دیے تھے، آج سے 10-15 سال پہلے، کہیں ہوگا اگر ہوا تو ہوا. اور سب سے بلند شاخ کیا ہوگی؟ شہادت، لا الہ الا اللہ کہنا. سب سے اونچا درجہ آپ لا الہ کے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح اسلام کے ہم نے 5 رکن دیکھے تو ایمان کے بھی رکن ہیں؟ بالکل رکن ہیں. یہ وہی 6 رکن ہیں جس کو عقیدہ کہتے ہیں. ایمان کے 6 رکن ہیں. رکن تو سمجھ گئے نا، فاؤنڈیشنز لازم. نمبر 1 ایمان باللہ، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آسمانی کتابیں یعنی یوم آخرت پر، اور بری تقدیر جس میں سے آج ہم پہلی چیز پر ہے، ایمان پہ. تو احسان عبودیت کی منازل میں سب سے اوپر کا درجہ. آپ کہہ لیجئے کہ ایمان کا لبے لباب، گودا، مغز، اس کی روح اور اس کا کمال ہے. دنیا میں تم احسان کسی پہ کریں تو وہ یہ کیا ہے کہ اس نے تمہیں 100 روپیہ دیا تم 110 دے دو، لیکن دین میں احسان کیا ہے؟ ٹو ڈو ایوری تھنگ وت احسان. اچھے تھے زمین پہ چلو، ایسے پاؤں رکھو زمین کو پتہ ہی نہ چلے، ملازموں پہ احسان کرو اور ہر ایک پہ. وہ میں نے اس لیکچر میں سارے احسان کے طریقے بتائے تھے، جس میں سب سے پہلا احسان کس پہ ہے؟ اپنے اوپر احسان کرو. کیسے؟ اس نفس کو جہنم سے بچا لو. آپ کا میرا سب سے بڑا احسان ہمارے اپنے اوپر ہے. وہ کیجئے جس سے آپ کی آخرت ٹھیک ہو، وہ کیجئے جس سے آپ جہنم سے دور ہو جائیں. پھر اس کے بعد دوسروں پہ سلسلے شروع ہوتے ہیں. بولنے کا احسان، اتنا اونچی بولیے کہ دوسروں کے کانوں پہ بوجھ نہ پڑے، اور اتنا آہستہ نہ بولیں کہ اس کو سننے میں تکلیف ہونے لگے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سب تو سمجھ گئے، وٹ نیکسٹ؟ شہادتیں. اب ہم یہ ایمان باللہ، آپ اگر اپنی شیٹ پہ نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کیا ہے آپ کے میرے لیے عقیدے کی بنیاد؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو آئیے ذرا آج ہم اپنی اپنی عمر لکھیں. پہلے اس عمر میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا مطلب تو سمجھیں. حیرت کی بات ہے، پڑھتے تو ہیں. آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا لا الہ الا اللہ 125,000 دفعہ پڑھنا، میت کے ساتھ شاید 100,000 دفعہ کلمہ پڑھتے ہیں. مجھے ایک دفعہ ایک سسٹر ملی، کہتی میں نے اپنے حصے کا کلمہ پڑھ کر رکھ لیا اور میں نے اپنا کفن بھی لے کے رکھا ہوا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا کہانی ہے. پتا کیا چلا؟ کفن کو جا کر زمزم میں بھگو کر سکھا کے رکھ لیا. الحمدللہ، چلیے ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ لا الہ الا اللہ کیا؟ کہتی یہ زادہ راہ ہوتا ہے. ہمارے خاندان میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے، تو سارے پھر رشتہ دار عزیزوں کو پڑھنا پڑتا ہے. جب تک ڈیڈ باڈی نہیں اٹھانی وہاں سے، کب تک نہیں اٹھانی؟ جب تک یہ 100,000 دفعہ کلمہ نہ پڑھے. اب اس وقت تو بھاگا دوڑی لگی ہوئی ہے، تو میں نے پہلے پڑھ کے رکھ لیا. تو آئیے دیکھتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ جس کے بعد زندگی میں تبدیلیاں نہ آئیں، اور وہ لا الہ الا اللہ جس کے بعد پتا چلے کہ زندگی تو کیا تھی اور کیا کر کے آگے. تو لا الہ الا اللہ کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. پہلی بات یاد رکھے، جب تک کوئی زبان سے نہ کہہ دے کہ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہنا لازمی ہے. یہ اقرار نہیں کرائیں گے نا تو شخص مسلم نہیں ہوگا. وہ آپ اکیلے میں کہہ دے، ضروری نہیں کسی مسجد میں بیٹھ کر آپ کسی جگہ مائک پہ بلا کر کہے. یعنی یہ اقرار کرنا لازم ہے. اور سورت نور آیت 62 اس کی دلیل ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں؟ اس کا معنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیا لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں؟ شرطیں ہوتی ہیں نا ہر کام کی، کنڈیشن. سوال پیدا ہوتا ہے، کیا لا الہ الا اللہ کہنے کہ کوئی شرائط موجود ہے. وہب بن منگبا ایک اسلاف میں سے تھے, کسی نے پوچھا کیا لا الہ جنت کی چابی نہیں ہے, مطلب یہ کہ جب کلمہ جو پڑھ لیا تو جنت میں چلے جائیں گے. انہوں نے کہا ہاں لیکن ہر چابی کے کچھ دندانے ہوتے ہیں, اگر تم ایسی چابی لاؤ جس کے دندانے ہوں گے تو وہ کھولے گی ورنہ نہیں کھولے گی. اسی طرح لا الہ الا اللہ کی شرائط ہیں. یہ جو روایت ہے یہ صحیح بخاری کی ہے. سب سے پہلی شرط ہے لا الہ الا اللہ کی علم, لا الہ الا اللہ کے معنی کا علم ہو, یعنی یہ کلمہ کیسے غیر اللہ سے الوہیت کی نفی کرتا ہے اور اللہ کے لیے ثابت کرتا ہے. دوسری شرط یقین, لا الہ الا اللہ پر دل سے یقین رکھنا, کیونکہ یہ کلمہ شکوک و شبہات, تردد اور توہمات کو قبول نہیں کرتا, یعنی پوری یقین سے کہیے لا الہ الا اللہ, صحیح مسلم حدیث نمبر 138 ہے. تیسری شرط ہے قبول, اس کلمے کے تقاضوں کو ظاہری اور باطنی طور پر قبول کرنا, کیونکہ قبول نہ کرنے والا کافر ہے, سورت صافات آئے 35. یعنی دل سے قبول کیجیے, اوپرے دل سے نہیں قبول کرنا جیسے عبداللہ بن ابئی نے کلمہ قبول کیا تھا, دل سے کوئی نہیں تھا کیا. تیسری چیز ہے انقیاد, فعل سے اتباع کرنا, یعنی جو کہہ رہی ہوں لا الہ الا اللہ اپنے کاموں سے اس کو ثابت کروں گی. اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا اور اس کے منع کردہ کاموں سے رکنا یہ کلمے کی شرط ہے. تو آج کلمہ پڑھ کے یہ ساری شرطیں ہم نے کہیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں, اور اس کی دلیل سورت لقمان 22 ہے. پانچویں شرط ہے صدق, سچائی. لا الہ الا اللہ کے اقرار میں انسان اتنا سچا ہو کہ اس کی صداقت جھوٹ اور نفاق کے منافی ہو, سورت فتح آیت نمبر 11. یعنی سچے دل سے کلمہ پڑھنا ہے, وہی جیسے میں بات کی کہ کسی لڑکی سے شادی کی نیت سے نہیں کلمہ پڑھ دینا, وہ کلمہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. جب تک سچے دل سے مسلمان ہونے کی نیت سے کلمہ نہیں پڑھیں گے. پھر اگلی نوٹ کیجئے اخلاص, لا الہ الا اللہ کی گواہی سے اللہ تعالی کی رضا کا ارادہ ہو, دلیل ہے سورت بیجینہ آیت نمبر 5. ساتویں شرط نوٹ کریں, اللہ تعالی اور اس کے رسول سے محبت. اور یہ علامت کیا ہے کہ اپنی محبوب چیزوں کو, پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے. صحیح بخاری کی روایت 16 بھی ہے, اور بھی روایتیں اس پہ بہت ساری ہیں. یعنی آپ کے میرے کلمے کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت کریں کہ اس کے راستے میں رکاوٹ بننے والی ہر چیز کو قربان کر دیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ اگر آپ نے میچ کرنا ہے اپنے آپ کو تو ابو بکر سے کیجیے, جن کا کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں باقی سب لے آیا ہوں تبوک کے موقع پہ. پر ہمیں وہ تبوک نظر کہاں آتی ہے, ہمارے اوپر کون سی کولائبلٹیز ہیں اسلام کی اور مسلمانوں کی. آٹھویں شرط کیا ہے, اللہ تعالی کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا کفر کریں, یہ صحیح مسلم کی روایت 130 ہے. کیا پتہ چلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہم پر کچھ شرائط مقرر کرتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے سے کیا مراد ہے, آدھا کلمہ تو لا الہ الا اللہ. یا ایک غلط فہمی دور کر لیجئے, بہت سارے لوگ بچوں کو بھی سلاتے ہوئے کیا کہتے ہیں, لا الہ لا الہ لا الہ, آپ کیا کہہ رہے ہیں, دیر از نو گاڈ دیر از نو گاڈ. تو یہ تو مکالے کہتے تھے, یہی تو ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں آج. کیا کہنا ہے, لا الہ الا اللہ, پڑھیں گے بھی نا لا الہ الا اللہ پورے شعور کے ساتھ کریں. سوال پیدا ہوتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے سے کیا مراد ہے, تو نمبر ایک زبان سے اقرار کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا, اور کیا ماننا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے رسول ہیں, یہ سورۃ الاحزاب 45-46 میں. دوسری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ آپ نے ماضی اور مستقبل کے حالات و واقعات کے بارے میں جو خبریں دی ہیں سب کی تصدیق کرتی ہوں, سورۃ نجم آیت 3 اینڈ 4. وما ینتک عن الہوا ان ہو الا وحی یوہا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبریں سچی ہیں. پھر اگلا, اللہ کے نبی کی گواہی دینے سے ہمارا کیا مطلب ہوتا ہے, کہ آپ نے جن کاموں کو حلال کہا انہیں حلال کہوں گی، اور جن کو آپ نے حرام کہا میں بھی ان کو حرام سمجھوں گی. سورۃ حشر آیت 7. چند سیکنڈ دوں آپ کو، سوچیں آج کے مسلم کو، کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا آج ہم اس کو حرام قرار دیتے ہیں؟ پھر اگلا اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے جن کاموں کا حکم دیا ان کی اطاعت کروں گی، اور جن سے منع کیا ان سے باز رہوں گی. سورۃ نساء 80. کیا واقعی ایسے ہی عملی طور پہ؟ پھر اگلا اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہی کرتی جاؤں گی. سورۃ آل عمران 31. مجھے تو لگتا ہے ابھی تک ہمیں لا الہ الا اللہ کہنا ہی نہیں آیا. کتنوں کو لگ رہا ہے ابھی بھی؟ کیا ہم سب کو ایک دفعہ دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں؟ ہمیں بھی شہادتین کی ضرورت تو نہیں پڑ گئی دوبارہ؟ جب آپ کہتے ہیں نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نبی کے ہر فیصلے کو دل سے مانوں گی. آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. بخاری کی روایت ہے 72-80 نمبر. پھر اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو اس وقت تک واپس نہیں بلایا جب تک کہ انہوں نے دین کو مکمل طور پر پہنچا نہیں دیا اور دین کی تکمیل کر دی. سورۃ مائدہ 3. الیوم اکملت لکم. پھر نبی کو رسول ماننے کی گواہی دینا، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نبی کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی ہے. اپنی مرضی کی ریسیپی بک نہیں ہے اسلام میں، کچھ ڈال دو کچھ نکال دو، آئی ڈونٹ لائک دس لیو اٹ، اور یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس کو ڈال دو. نہیں، دین پورے کا پورا لینا. یہ مسلم کی روایت ہے 4493. پھر ایک اور عقیدہ اللہ کے نبی کے بارے میں رکھنا ہے لازم، کہ آپ اپنی امت کو روشن دین پہ چھوڑ کے گئے، اندھیروں میں نہیں بھٹکنے کو چھوڑ گئے کہ اب لوگوں سے پوچھ لو کیا کرنا ہے. اور اس کی دلیل ہے ابو داؤد کی 4607 نمبر روایت. اور یاد رکھیے کہ شہادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی شرائط ہیں جو لا الہ الا اللہ کی شرائط ہیں. کتنی پڑی ہیں؟ 8. جو 8 شرائط لا الہ الا اللہ کی ہیں نا، وہی 8 شرائط اشہد ان محمد رسول اللہ کی بھی ہیں. پھر اگلا آپ کا تقاضا کیا ہم پہ اس بات کو کہنے کا کہ آپ سے محبت کرنا واجب ہے، اور آپ کی ذات اپنے والدین، اولاد اور دنیا کے سارے انسانوں سے، حتیٰ کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہو. اس کی دلیل بخاری 15. آپ میں سے کون کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے؟ یہ سوال ذرا پوچھئے کسی سوئے ہوئے شخص کو، نیند میں کہہ دے گا میں نبی سے پیار کرتا ہوں. اور میں اکثر یہ جملہ بولتی ہوں کہ نبی کی محبت تو ہمارے خون میں رچی ہوئی ہے. چلیے، کوئی بھی دعویٰ کریں تو اس کی کچھ علامتیں تو ہوتی ہیں نا، نوٹ کریں نبی کی محبت کی علامتیں کیا اور کس میں ڈھونڈنی ہے؟ یہ اپنے ساتھ والے میں، اپنے اندر. نمبر 1، کثرت سے رسول اللہ کا ذکر کرنا. کیا یہ بات ہمیں اردو میں نہیں سمجھ آتی؟ جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. جس بچے سے پیار ہو گھر میں، کیا اس کے تذکرے نہیں ہوتے؟ تو پہلی علامت، کیا میں اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتی ہوں؟ دوسری بات، آپ سے ملاقات کا شوق رکھنا. تیسری بات، رسول اللہ سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھنا، اور آپ سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھنا. یعنی جو اللہ کے نبی سے محبت کرے آپ ان سے کریں، اور اپوزٹ. اور چوتھی بات، آپ کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرنا، یعنی آپ کا اخلاق جو تھا وہ اپنا اخلاق بنانا. یہ بتائیے کہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے؟ کتنی فکر لگ جائے ہم سب کو اپنی اور اپنے بارے میں اس بات کی کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا. تو یہاں تو صرف ہم نے خلاصہ کیا ہے کس کا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور سورۃ اخلاص کی پہلی آیت کیا ہے؟ قل ہو اللہ احد. اب ایک ہلکی سی ڈفرینٹ تھنگ سمجھیے گا، زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گی اس میں. عقیدہ توحید ہے کیا؟ بس آپ کسی سے پوچھیں کہ قرآن اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، کچھ لوگ جواب دیتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہے. کتنے لوگ آپ میں سے اس بات کی تصدیق کریں گے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہے؟ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ جواب غلط ہے، تو پھر آپ مجھ سے پوچھئے کہ صحیح کیا ہے. تو صحیح یہ ہے، قرآن یہ نہیں بتاتا کہ اللہ ہے، ये तो आपकी फितरत बताती है, अभी बताया सूरह रोम की आयत, ये तो बच्चे की फितरत, ये कायनात, ये गौर व फिक्र, चार रिसेप्टर्स ऑफ अल्लाह की तौहीद है, उनमें से ये तो सारे हैं, ये तो हर बच्चे को पता है। कुरान ये नहीं बताता कि अल्लाह है, कुरान ये बताता है कि अल्लाह एक है, कुल हो अल्लाह हो, बहुत बड़ी बात है, फर्क है इसमें, समझ आ रहा है फर्क? अल्लाह है और अल्लाह एक है, इसमें क्या फर्क है? ये वही फर्क है जो तेरी ही और तेरी भी। कुरान क्या बताता है कि अल्लाह एक है, ये है कुल हो अल्लाह हो अहद। और जब आप इसको अल्लाह की जात पे लेते हैं तो इसको तौहीद कहते हैं। तौहीद का लफ्ज वहदत से बना है, एक मानना और एक से ज्यादा मानने से इनकार करना, ये भी लिखे। तौहीद क्या है? एक मानने और इससे ज्यादा मानने से इनकार। तो दो हो सकते हैं अल्लाह? तीन? सालिसु सलासा? S9? नहीं हो सकते। ये है तौहीद। किसी तरह से आप अल्लाह की किसी सिफत में, उसकी जात में, उसके औसाफ में किसी को शरीक नहीं मानेंगे। और सूरत अखलास इसकी बेहतरीन मिसाल है। कुल हो अल्लाह अहद, अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद। फिर दूसरी बात याद रखिए कि जब बंदा अल्लाह को एक मानता है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? अल्लाह तू बता मैं क्या करूं। तौहीद में ही ये बात लिखी है कि आप अल्लाह से जिंदगी गुजारने का तरीका पूछें। जब अकीदा तौहीद दिल में पुख्ता होता है ना, तो पूरी जिंदगी में आमाले सालेह की हुक्मरानी होती है। फिर इंसान की इबादत, अखलाकियात, मामलात, उसकी मईशत, उसकी माशरत, उसकी सियासत, हर काम नेकी बन जाता है। इसी की वजह से फिर जन्नत में दाखिला मुमकिन है। फिर अब ये नहीं कहते कुछ दीन भी रखो, कुछ दुनिया भी रखो। और याद रखिए, हर इमारत की कोई बुनियाद होती है ना, दीन की बुनियाद अल्लाह के एक होने और अल्लाह को उसकी सिफात के साथ मानने पे होती है। और जन्नत में जाने का माइलेज स्टोन है अकीदा तौहीद। इसके बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता, कोई चोर दरवाजा नहीं है जन्नत में जाने का। और इसका इल्म लेना लाजमी है। सूरत मोहम्मद आयत 19, फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। खूब इल्म हासिल करो, यानी जान लो क्या कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यह आयत आपको मुझे बताती है कि तौहीद का इल्म हासिल करना फर्ज है। इमाम इब्ने तैमिया ने याहिया बिन अम्मार से एक रिवायत नकल की, कहते इल्म की एक वो किस्म जिसके बगैर इंसान की जिंदगी मुकम्मल नहीं होती, वो तौहीद का इल्म है। ये उनकी किताब है शरा अलमिया, उसमें लिखी हुई है बात। तौहीद का इल्म लीजिए। सवाल पैदा होता है कि अकीदा तौहीद की इस्लाम में इतनी अहमियत क्यों है और क्या है? पहली बात है, तौहीद फितरत में गुंदी हुई है। सूरत नमल 62। और आप सूरत आल इमरान आयत 18 में एक और बात पढ़ के आए हैं कि अकीदा तौहीद पर तो अल्लाह ने खुद गवाही दी है। शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। आप और मैं क्या कहते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा। ग्रामर की रोशनी में अशहदु के वाहिद मुतकल्लिम, मैं गवाही देता हूं। वहां क्या लिखा है? शहीद अल्लाहु, माजी का सीगा, वाहिद गायब, शहीदा यशहदु, अल्लाह गवाही देता है। यानी अपने लफ्जों में लिखे कि अल्लाह कलमा पढ़ता है। क्या? कि अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। और उसमें आगे नाम किसका है? वा उलुल इल्म। सूरत आल इमरान 18 है। इल्म वालों की शान में पूरे कुरान और हदीस से सब कुछ साइड पे कर देना, सिर्फ ये एक आयत इल्म और इल्म वालों की शान बताती है कि अल्लाह ने अपना, फरिश्तों का और इल्म वालों का नाम साथ लिया। शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वल मलाइकतु वल उलुल इल्म। तो इल्म वालों की शान है जिसकी अल्लाह ने खुद गवाही दी। और याद रखिए कि अल्लाह ने अकीदा तौहीद अपनाने की दावत दी है इंसानियत को। सूरत नमल 63-64। तौहीद की दावत हर नबी ने दी। इसके तो बहुत सारे रेफरेंस हैं। सूरत अंबिया 25, नाहल 36, मोमिनून 23। इसके अलावा सूरत आराफ 65-85, हूद 61, सूरत अनाम 80 भी है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, कुरान मजीद की मेन दावत क्या है? तौहीद की दावत है। सूरत बकरा 21, या अय्युहन्नास सोबुदु रब्बकुमल्लज़ी खलक। पहला खिताब इंसानियत को, सोबुदु, तो इबादत करना, अल्लाह को एक मानना, ये पूरे कुरान की मेन थीम है। और तौहीद का इकरार अफजल ईमान है। अबू दाऊद की रिवायत 46-76, मुस्लिम 152 और बुखारी नंबर 9। کیوں اپنایا عقیدہ توحید؟ کیونکہ اس سے امن ملتا ہے. پیس سورۃ الانعام 82. اللہ کہتا ہے کہ امن صرف ان کو ہوگا جو اللہ کو ایک مانگتے ہیں. اور توحید کا انکار قیامت کے دن ہر عمل کو بیکار کر دے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 518. اگر کوئی توحید کے انکار پہ مر جائے تو موت کے بعد کسی دوسرے کا عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے کوئی عمل کریں گے نا تو اس باپ کو نہیں جائے گا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے لیے کوئی عمل کریں گے تو نہیں جائے گا. کیوں؟ کہ جو مر گیا شرک پہ یا توحید کے بغیر اس کے اعمال ختم. یہ سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے 484 اور مسند احمد کی روایت ہے 1872.